الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإسرته الطاهرين لا سيما على بقيتهم أجمعين. گزشتہ ہفتے کے اعلان کے مطابق آج ہماری گفتگو مسائل فقہ سے شروع تو ہو جانا چاہیے تھی، لیکن اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک طویل عرصے کے وقفے کی وجہ سے فی الحال ان مسائل پر براہ راست گفتگو شروع کر دینا مناسب نہیں ہے. البتہ آج کی ہماری گفتگو ذرا عجیب طریقے کی ہوگی، اور اس کے دوران موضوع کی مناسبت سے کچھ مسائل بھی آئیں گے. آج بیان ہونے والے مسائل وہ ہیں کہ جو شاید عملی زندگی میں اتنے کام نہ آئیں، لیکن چونکہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس میں یہ مسائل آ گئے، اس لیے ان کا بیان کرنا ضروری بھی ہے. اور ویسے بھی معلومات کے لیے یہ مسائل کو اگر سیکھ لیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. بعض ایسے علامتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خدا نہ کرے مگر شاید مستقبل میں کبھی ان مسائل کی ضرورت ہمارے معاشرے کو پڑ جائے. گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو کا عنوان تھا پیغمبر اسلام کا طریقہ تبلیغ، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، اور اس درس کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مقصد یہی ہے کہ یہاں سے جو کچھ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خیالات سے استفادہ کریں اسے معاشرے تک پہنچایا جائے، مگر صحیفہ کیا اختیار کیا جائے یہ پچھلے ہفتے کی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. آج گفتگو کرتے ہوئے میرے ساتھ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ سے بہت اونچا محسوس کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے اتنے اطمینان کے ساتھ گفتگو نہیں ہو پائے گی، لیکن چونکہ وقت بہت کم تھا اور اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں انتظامات کو بدل سکتا، اس لیے شاید آج آپ خود بھی محسوس کر لیں. پیغمبر اسلام کی خدمت میں جا کر ایک آدمی ایک سوال کرتا ہے، بڑا اہم سوال لیکن بہت عجیب سوال. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ شاید 1400 سال پہلے ہمارے ذہن میں بھی نہ آئے کہ ایسا سوال بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن کیا کیا جائے. کتب احادیث کی روایت ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں جانے والا گیا اور جانے کے بعد ایک سوال کیا. یہ وہ سوال ہے جو آج کل ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، ڈائجسٹوں میں، خصوصاً خواتین کے ڈائجسٹوں میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. ایسا سوال یہ اس سے ملتا جلتا سوال ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے انٹرویو لینے کا، اس میں سوالات ہوتے ہیں آپ کا نام اور بلدیات اور بہت ساری ذاتی باتیں پوچھنے کے بعد، آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے، پسندیدہ پھول کیا ہے، پسندیدہ لباس کیا ہے، پسندیدہ خوشبو کیا ہے، اور اسی میں یہ سوال بھی کبھی آ جاتا کہ اگر آپ کو کسی جزیرے پہ چھوڑ دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، اور اگر آپ کو ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو آپ کیا کریں گے. تو ایسا ہی اس سے ملتا جلتا ایک سوال اللہ کے رسول سے کوئی مسلمان پوچھ رہا ہے، اور 1400 سال پہلے کا سوال ہے کہ اللہ کے رسول اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے مرنے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، 24 گھنٹے رہ گئے ہیں ہماری موت میں، تو اس آخری دن میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے. بڑا عجیب سوال ہے، اگر کتب احادیث میں نہ ہوتا تو شاید یقین بھی نہیں آتا کہ 1400 سال پہلے کے ماحول میں اس قسم کا سوال بھی کوئی پوچھ سکتا ہے. کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ بس ایک دن رہ گیا ہے موت میں، ملک الموت کو آرڈر مل چکا ہے، اس 24 گھنٹے میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے. اچھا، صرف کو ایک طرف آپ رکھ دیجیے، اس کے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ اگر کسی انسان کے سامنے اپنی موت واضح ہو جائے تو اس کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جتنے اس کے قضا واجبات ہیں ان کا کوئی طریقہ ہے، ان کے لیے کوئی طریقہ وہ اختیار کرے، نمازیں، روزے، قوم تو زکات جو باقی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک عام مسلمان جو اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتا آ رہا ہے، اس کو یہ پتا چلا کہ اب میرے مرنے میں فقط ایک دن رہ گیا ہے، اس ایک دن میں وہ کون سا عمل انجام دے کہ جب اس کو موت آئے، جب ملک الموت اس کے پاس آئے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت میکسیمم ثواب کو، زیادہ سے زیادہ ثواب کو لے کے پہنچے، کون سا ایسا عمل کیا جائے؟ مصلی بچھا کے نمازیں شروع کر دے، اپنی چارپائی کو مسجد کے صحن میں منتقل کرا لے، خانہ خدا کی فلائی کو پکڑ لے، قرآن کو اتار کے درد کو جھاڑ کے اس کی تلاوت شروع کرے، کون سا ایسا عمل کرے جسے سب سے زیادہ ثواب دلوانے والا ہو، اور اس حالت میں اگر اس کو موت آئے تو اس کی موت سب سے بہتر ہو؟ یہ سوال کیا کسی مسلمان نے پیغمبر اسلام سے. اب پیغمبر اسلام کے جواب کا انتظار ساری مسجد النبوی کر رہی ہے. سوال تو کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن جب سوال ہو گیا تو اس کے جواب کا شوق ہر ایک کو ہو گیا. جس نے اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے وہی جواب دیا جو ہمارے معاشرے کے نزدیک سب سے زیادہ غیر امن چیز مانی جائے گی، کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنا زیادہ دین کے علم کو حاصل کر سکتا ہے دین کا علم حاصل کر، لگ جائے مسائل کو یاد کرنے میں، بجائے قرآن کی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ توضیح المسائل کو اٹھا کے یاد کرنا شروع کر دے. اس لیے کہ اگر آج ہمیں 900 مسئلے یاد ہیں اور کل جب ملک الموت ہمارے پاس آیا 910 مسئلے ہم کو یاد ہو چکے، 10 مسئلے بڑھ گئے اور اس حالت میں ہمیں موت آئی، یہ موت زیادہ بہتر، بجائے اس کے کہ آج ہم نے 1000 رکعت نماز پڑھی اور کل ملک الموت آتا اور ہم 1100 رکعت نماز پڑھ چکے ہوتے، یہ 100 رکعت نماز اگر ہم بڑھا لیں اس سے زیادہ بہتر ہے اگر 10 مسئلے ہم کو مزید یاد ہو چکے ہوں. یہ پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں، یہ پیغمبر جواب دے رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہی جواب ہے کہ جس پر رسول نے خود بھی عمل کیا. داستان راستان شہید مرتضیٰ مطہری کی مشہور و معروف کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، اس کے ابتدا میں کہیں پہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول ماہ سفر، وہ پچھلا مہینہ جو گزر گئے، ماہ سفر کے آخری ہفتے میں اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ خود اس سے مسجد میں آ بھی نہیں سکتے تھے. یہ میں ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ نبی اور امام کی حالتیں کیوں بدلتی ہیں وہ ایک الگ فلسفہ ہے. اتنے بیمار ہو گئے کہ بغیر سہارے کے مسجد میں آ بھی نہ سکے، اور کچھ لوگ سہارا دے کے پیغمبر کو مسجد میں لائے، تو پیغمبر نے یہ دیکھا کہ مسجد النبوی بھری ہوئی ہے مسلمانوں سے. رسول بیمار ضرور، مگر اس کا یہ مطلب مسلمانوں نے نہیں نکالا کہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو بند کر کے رسول کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں کہ کیا ہو رہا. نہیں، اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں مسلمان. پیغمبر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. فقط اس لیے، یہ میں نے محاورتن کہا، فقط اس لیے کہ یہی ماہ ربیع الاول جس میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ماہ ربیع الاول اس کی پہلی تاریخ تھی جب پیغمبر اسلام مدینے پہنچے تھے ہجرت کر کے. کیا حالت تھی، لوٹا پوٹا مسلمانوں کا قافلہ، اللہ کا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لا سکتے، عبادت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور آج وہی شہر مدینہ ہے فقط 11 سال گزرتے ہیں کہ بھری ہوئی مسجد النبوی ہے مسلمانوں سے، اور ہر مسلمان اپنے اپنے ذوق کے مطابق کوئی عبادت انجام دے رہا ہے. عبادتوں میں بھی ہر آدمی کی اپنی ایک دلچسپی ہوتی، کچھ لوگوں کو وظیفہ پڑھنے کا شوق ہے، کچھ لوگوں کو دعاؤں کا شوق ہے، کچھ لوگوں کو تلاوت قرآن کا شوق ہے، کچھ لوگ نماز زیادہ پڑھنے کو پسند کرتے ہیں. تو ہر آدمی اپنے اپنے ذوق اور پسند کے مطابق مسجد میں ایک ایک سرکل بنائے، حلقہ بنائے، عبادت میں مصروف ہے. پیغمبر اسلام نے دیکھا جہاں سے وہاں تک لوگ عبادت کر رہے ہیں، خوشی کے آنسو آ گئے، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، پیغمبر کی ساری محنتوں کا نتیجہ رسول کے سامنے. ایک مرتبہ یہ واضح طور پہ محسوس ہو گیا کہ مسجد کے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جسمانی، تسبیح، دعائیں، تلاوت، نمازیں، رکوع، سجدے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک طرف حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور بات ہو رہی ہے دین کے مختلف مسائل پر. پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا، یہ تو آپ کو شہید مطہری کی کتاب کے اردو ترجمے میں بھی مل جائے گا واقعہ، کہ اللہ کے رسول آپ ان دو مسلمانوں میں سے کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ تو یہی روایت سے جملہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ نیک عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ان مسلمانوں کے درمیان بیٹھنا زیادہ پسند کروں گا جو مسائل دین پہ بحث کر رہے ہیں، جو آیات قرآنی، احادیث رسول اور مسائل فقہ کے اندر تفکر و تدبر کر رہے ہیں، اور یہ کہہ کے پیغمبر نے قدم آگے بڑھائے۔ نماز پڑھنے والوں، تلاوت قرآن کرنے والوں، دعاؤں مانگنے والوں، وظیفے پڑھنے والوں کو چھوڑ کے پیغمبر ان لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھ گئے اور آخر میں ایک جملہ کہا کہ یہ لوگ اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں جو انبیاء کا مقصد بعثت تھی۔ انبیاء کو دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا یہ لوگ اس کام میں مجبور ہیں، اس لیے میں ان کے درمیان بیٹھنے کو زیادہ پسند کروں گا۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہا کہ دوسرے لوگ بیکار کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ کی عبادت ہے، یہ بھی اپنی جگہ کی عبادت ہے، لیکن دین کے مسائل پہ غور کرنا، دین کی معلومات کو بڑھانا اور ہر وقت یہ فکر کرنا، جو ایک حدیث آپ نے سنی ہے بہت ہی مشہور کہ یا دو ایسے دو بھوکے ایسے ہیں جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، طالب و علم و طالب و مال، ایک مال کا طلب کرنے والا، ایک علم کا طلب کرنے والا۔ اس میں جو مال طلب کرنے والے کا طریقہ ہوتا کہ روزانہ اس کو یہ فکر ہوتی کہ آج کتنے پیسے ہیں، کل اس میں ایک پیسہ صحیح لیکن بڑھ ضرور جائے، جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا وہ خوش ہوتا، اور اگر کبھی دو سال ایسے گزر گئے کہ کمی نہیں، خدا نہ خاصہ کمی نہیں بلکہ برابر اس کی دولت رہی، جو اس سال کا اسٹیٹمنٹ ہے اگلے سال بھی پتا چلا کہ اتنے ہی پیسے، وہ اپنے آپ کو نقصان میں محسوس کرتا۔ آپ نے پیسے والوں کی گفتگو تو سنی ہوگی، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس سال ہمیں 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تو ان کی ٹرم میں یا ان کی گفتگو میں اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ تو پتا نہیں ہوتا کہ جتنے پچھلے سال تھے اس کے مقابلے میں 10 لاکھ کم ہو گئے، 10 لاکھ کا نقصان وہ کتنے کہیں گے؟ ہم نے اس سال منصوبہ بنایا تھا کہ ہمیں 50 لاکھ ملیں گے، بجائے 50 لاکھ کے خالی 40 لاکھ ملے، تو اگر سے 40 لاکھ ملے ہیں مگر جتنا سوچا تھا اس سے کم ملے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سال ہمیں 10 لاکھ کا لوس ہوا، 10 لاکھ کا نقصان ہوا۔ اب پیغمبر نے خود پیسے والوں سے ان والے کو تشبیہ دی کہ یہی طریقہ ان والے کا ہونا چاہیے کہ روزانہ اس کے اس فکر میں گزرے کہ کل اگر مجھے 1000 مسئلے یاد تھے تو آج 1000 ایک مسئلے یاد ہو جانا چاہیے، ہر سال اس کے پاس ایک پلاننگ ہونا چاہیے، ہر مہینے اس کے پاس ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں مطلب اتنے نئے مسئلے مجھے یاد ہو جائیں۔ مسئلوں سے مراد فقط مسائل فقہ نہیں مگر مسائل فقہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اگر کبھی وہ یہ دیکھے کہ میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اس سال مجھے 1000 نئے مسئلے یاد ہونا چاہیے لیکن فقط 999 مسئلے یاد ہوئے، وہ یہی سمجھے کہ اس سال میں نے نقصان اٹھایا، بالکل اس کے برعکس نہ ہو کہ ایک مسئلہ یاد کر دیا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا۔ جو پیسے والے کی مینٹلٹی اور تھنکنگ جس طرح پیسے والا چلتا، پیغمبر نے اپنی روایت میں تشبیہ دی کہ علم والے کو بھی اسی طرح سے چلنا چاہیے کہ روزانہ وہ 99 کے پھیر میں لگا رہے۔ پیسے والا پیسے کے اعتبار سے 99 کا پھیر کرتا ہے، علم والے کو علم کے اعتبار سے 99 کا پھیر کرنا چاہیے۔ ایک نئی چیز، ایک نیا مسئلہ، ایک دین کا نیا حکم میرے نالج میں آ جائے، بس یہی مسلمان کا وہ طریقہ جسے اللہ کے رسول نے بہترین مسلمان کہا، جن مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کو پیغمبر نے ترجیح دی کہ نماز پڑھنے والے بھی اپنی جگہ، مگر یہ بات تو واضح کہ ساری نماز پڑھنے کے لیے فرشتے بھی بہت تھے، ہمارا کوئی خاص مقصد ہے، اور اس مقصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی معلومات کو نہ بڑھائے، اور دین کی معلومات کو بڑھاتے وقت اس ایک بات کا بھی آپ خیال رکھیے کہ دین میں انتہائی نازک ترین مسئلہ فقہ کا مسئلہ، یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ، اور بات بالکل واضح بھی ہے، بالکل کلیئر بھی ہے، یہ تو اکثر آج کی گفتگو میں کہا بھی جاتا ہے کہ نو رسک نو گین، جب تک کہ انسان کسی خطرے کو مول نہیں لیتا اس وقت تک اسے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ ہم جن کو آج بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ لکھپتی یا کروڑ پتی، لیکن کتنے خطرات سے نکل کے یہاں تک آئے ہیں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور آج بھی وہ کتنے خطرے کے اندر ہیں۔ جتنی دولت زیادہ ہوتی ہے اتنے خطرے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یعنی انسانوں کا طریقہ یہ کہ وہ ہمیشہ کسی آدمی کے ان پہلوؤں پر نکاح ڈالتا جس سے اس کو حسد پیدا ہو، وہ پہلو نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے شکر ہو جائے کہ خدا نے ہمیں اتنا کروڑ پتی نہیں بنایا۔ لیکن خیر میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میرا موضوع کچھ اور۔ تو جب جو بھی شخص آپ کو معاشرے میں کسی باعث مقام پہ نظر آئے تو آپ یاد رکھ لیجیے کہ اس کے ساتھ خطرے بھی اتنے زیادہ ہیں، حتیٰ یہ کہ اگر کسی مملکت کا سربراہ بھی تو جہاں اس کی چمکتی دمکتی زندگی ہم کو نظر آتی ہے وہاں دوسری طرف اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں, اس کے ساتھ کتنی مصیبتیں, اس کے ساتھ کتنی پریشانیاں, یہ بھی اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں تو انسان کان پکڑے تو خدا کبھی ہمیں اس مقام پر نہ پہنچائے, شکر کے سجدے انجام دے کہ اچھا ہوا کہ خدا نے ہمیں اس عہدے پر فائز نہیں کیا. اس لیے کہ بہرحال یہ معنی بھی حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ انسان ترقی کرتا جائے گا اتنے ہی زیادہ خطرے بھی اس کے لیے بڑھتے جائیں گے. یہی مسئلہ فرد کے اندر بھی انتہائی نازک مسئلہ ہے فرد کا, کیونکہ ہمارا معاشرہ مجموعی اعتبار سے اس خرابی میں مبتلا, اس لیے مجھے اتنی گفتگو کرنا پڑ رہی. یہی مسئلہ فرد کا ہے, یہی مسئلہ دین کا ہے, یہی مسئلہ مسائل ہے شریعت کا ہے کہ جہاں بھی جہاں ایک طرف ثواب اتنا, فضیلت اتنی, درجہ اتنا کہ جو آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول دوسروں کو چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ رہے ہیں, پیغمبر اتنا ایک دن کی زندگی میں سب سے افضل عمل اس کو قرار دے رہے ہیں, وہاں دوسری جانب خطرات بھی بہت زیادہ. خصوصیت کے ساتھ دو خطرے ایسے کہ جن کی طرف بار بار اسلام نے ہم کو متوجہ کیا, اور یہ دو خطرے ایسے جن سے ڈر جاتے ہیں بعض لوگ تو ان میں ایک دوسری خرابی آ جاتی. دین کا مسئلہ بھی بالکل سیدھا والا مسئلہ کہ اگر ایک طرف انسان نے وزن کم کیا تو خرابی, وزن زیادہ کیا تو خرابی, جو بار بار اعتدال کا حکم دیا گیا وہ دو خطرے بہت بڑے. پہلا خطرہ تو یہ بتایا گیا, ایک عام طور پہ یہ ہوتا کہ انسان دین کے مسائل میں بھی بار بار اپنی رائے کو دخل دینے لگتا, خود ہی خصوصیت کے ساتھ جن کو کچھ مسئلے یاد ہو گئے. بہرحال اب تو ہمارا معاشرہ اتنا گمراہ کہ مسئلے یاد ہوں یا یاد نہ ہو کوئی شخص اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا, اپنی عزت فیل کرتا کہ مجھے کھلا مسئلہ نہیں معلوم. اور اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ گفتگو جو لوگ سنتے یا جن لوگوں کے کان تک پہنچتی ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں یہ سب سے بڑا خطرہ اور نقصان کہ انسان جب معاشرے میں قابل عزت مقام اس کا ہو جاتا, معاشرے سے مقصد اپنا خاندان, اپنی فیملی, اپنے جاننے والے, اور پھر وہ منزل آ جائے کہ کوئی مسئلہ اس سے پوچھا جائے اور اس کو معلوم نہ ہو, تو بہت شرمندگی محسوس کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کھلا مسئلہ مجھے نہیں معلوم. یہی وہ اہم ترین موقع جہاں پہ شیطان بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو بیٹھا سکتا, اور اس وقت یہ مسائل سیکھنے والا بدتر ہو جاتا ہے اس سے جو بالکل جاہل. اس لیے کہ بالکل جاہل آدمی اگر معاشرے کو بنا نہیں رہا ہے تو بگاڑ بھی نہیں رہا, لیکن غلط غلط مسئلے بتانے والا, اپنی مرضی سے ہر چیز سے رائے دینے والا, ہمارے یہاں تو گھر کی عورتیں بھی بڑے آرام کے ساتھ رائے دے دیا کرتی ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اب سے ڈیڑھ دو سال پہلے جب میرے اپنے خاندان میں شادی کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا تو درمیان میں یہ بات بھی اٹھتی تھی کہ مثلاً جو لڑکا تھا دیندار تھا اور اس وجہ سے اس نے چند رسومات کا انکار کیا کہ میں ان رسومات کو انجام نہیں دوں گا. ان میں سے ایک رسم جس کا اس نے انکار کیا وہ تھا سیگا باندھنے کی رسم. خیر اسلام میں یہ حرام تو نہیں مگر مباح ہے, واجب بھی نہیں ہے کہ یہ عمل ضروری. تو جب اس سے بحث ہوئی خاندان کی عورتوں تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جب جو عورتوں نے, مردوں نے نہیں, کسی عالم نے نہیں, عورتوں نے یہ جواب دیا کہ بات تم اس سے انکار کر رہے ہو, قرآن میں تو لکھا ہے کہ حضرت علی سیرا باندھ کے شادی کرنے کے لیے گئے تھے جناب فاطمہ سے. اتنے آرام کے ساتھ ہمارے یہاں قرآن کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو قرآن میں آیا, جی یہ تو حدیث میں آیا, اس لیے یہ خطرہ اور بڑا. اگر وہ ماحول و معاشرہ ہوتا کہ جاہل آدمی کم سے کم اپنی یہ ذمہ داری, ایسا ہے دوسرے معاشروں کہ یہ ذمہ داری محسوس کرے گا کہ مجھے تو چیز کا کچھ نہیں پتا, جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی غلط مسئلے بتائیں, مگر ہمارے یہاں تو سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو کچھ مسئلے جانتے ہیں کہ اگر ان سے کبھی پوچھا بھی جا انکار کوئی نہیں کرتا, بہت کم لوگوں میں اتنی ہمت ہوتی ہے یہ کہنے کی جی کھلا مسئلہ ہم کو نہیں معلوم, وہ اپنی ایک بے عزتی اور توہین محسوس کی جاتی. یہی وہ منزل ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام ایک مرتبہ تو یہ کہا من افتا بغیر علم بل یفتو من قدہ فی النار, کہ جو آدمی بغیر معلومات کے فتویٰ دے, یہ ایسا ہے شریعت تو یہ کہتی, دین میں تو یہ ہے, قرآن میں تو یہ لکھا, اس نے گویا جہنم میں اپنی سیٹ کو بک کرا لیا. اور دوسری وہ حدیث کہ لا تجعلوا اعناقکم جثرا, اپنی گردنوں کو پل نہ بناؤ, جو پیغمبر اسلام نے خصوصیت کے ساتھ خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردن تو بن جائے پل, اس پر قدم رکھتے لوگ چلے جائیں جنت، ایک طرف قیامت کا میدان، ایک طرف جنت کا دروازہ، نیچے جہنم کے پڑھتے ہوئے شعلے۔ قیامت کے میدان سے جنت میں جانے کے لیے ہر آدمی کو ایک پل کی ضرورت پڑتی، ایک وسیلے کی ضرورت پڑتی۔ ہم نے کسی کو الگ الگ مسئلہ بتایا، اسے ہم پر اعتماد ہے، بھروسہ، وہ ہمیں قابل بھروسہ اور عادل سمجھ رہا، اس نے ہمارے غلط مسئلے پہ عمل کیا، وہ تو چلا گیا جنت، وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ نہیں پکڑا جائے گا اگر وہ ہم کو صحیح آدمی سمجھ رہا، مگر ہم نے اپنی گردن کو اس کے لیے پل بنا دیا، جسے کہا جاتا ہے گناہ بے عزت۔ ہمیں ملا کچھ نہیں، مگر اس کی غلطی کی وجہ سے جہنم کے اندر ہم گئے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہمارے عظیم ترین مراجل کسی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو ہر صفحے پر ایک یا دو مرتبہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ احتیاط واجب یہ ہے، اشکال یہ ہے، تعمل یہ ہے، تردد یہ ہے۔ ان تمام الفاظ کا مطلب کیا؟ ان کا مطلب یہ کہ مسئلہ ہم کو نہیں آتا، قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ ہمارے لیے واضح نہیں ہو رہا، کوئی جھجھک محسوس نہیں ہوتی۔ ان بڑے بڑے مراجل اپنی کمی علم کا اعتراف کرنے اور ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی چند مسئلے سیکھنے کے بعد بغیر کسی معلومات کے بے جھجھک اور بے دھڑک اپنی رائے دے دیا کرتا، اور یہی وہ چیز ہے جو آگے بڑھتی ہے تو قیاس کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی۔ جو آپ اکثر دیکھیں گے ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ، دانشور قسم کے لوگ جو جب بیٹھ بیٹھ کو مباحثہ کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی رائے سے جس طرح سے دین کے مسائل کو حل کرتے ہیں، پر یہ مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کی ساری دلیلیں اپنی عقل سے لائی جا رہی۔ یہ پہلا خطرہ ہے کہ جس سے پیغمبر نے منع کیا۔ میں نے مختصر سی گفتگو اس لیے کی کہ بہرحال یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے، لیکن کسی حد تک معاشرہ بھی اس میں شریک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا خطرہ آتا وہ یہ کہ اگر کبھی انسان پوری احتیاط کے باوجود کوئی غلط مسئلہ بتا دے، تو یہ دوسری چیز ہے کہ شیطان اس کو روکتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرانے سے۔ یہ بھی علماء کے اندر زیادہ خرابی پائی جاتی، لیکن بہرحال ہم اور آپ سب اس معاشرے کے افراد ہیں کہ جس میں دین کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت تصور موجود ہے، تو یہ غلطی ہم سے اور آپ سے بھی ہوتی۔ جبکہ یہ بات یاد رکھی کہ اسلام نے خود اس بات کو مانا۔ اس کے دو پہلو، پہلا پہلو یہ کہ کبھی کسی عالم سے آپ یہ توقع نہ کریں۔ دو پہلو، ایک آپ کی حد تک کہ اگر کبھی آپ نے کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا کہ این ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے، تو آپ سے غلطی کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجھک نہ ہو، جہاں تک ہو سکے اس آدمی تک پہنچ کر اسے بتانا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی کہ کبھی بھی کسی مسئلہ بتانے والے سے یا کسی عالم سے یہ توقع نہ رکھے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں ایک یہ پہلو لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ ہر ایک کی خرابیوں کو پکڑنا کس معاملے میں، اس کا یہی نتیجہ نکلتا کہ ذرا بالکل این ممکن ہے کہ کسی عالم سے بھی غلطی ہو جائے، ذرا کسی عالم نے غلط مسئلہ بتایا، لوگ کتاب کھول کے اس کے سامنے چلے گئے۔ ہاں اگر کبھی یہ ثابت ہو جائے تو بلا آدمی کو مسئلے معلوم ہی نہیں، وہ غلط غلط مسئلے بتا کے معاشرے کو گمراہ کر رہا، اس وقت امر بالمعروف واجب ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر یہ بھی ہمارے یہاں طبقہ پیدا ہو گیا، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا، چند مسئلے یاد کرنے کے بعد یہ سمجھتے کہ وہ دین پر اتنی اتھارٹی بن چکے کہ اگر کبھی کسی عالم کسی وجہ سے کوئی غلط مسئلہ بتا دیا تو کہ غلطی کا امکان تو ہر ایک سے ہے، ہر آدمی سے غلطی کا امکان، مراجے تو غلطی کر جاتے ہیں، دونوں قسم کی غلطیاں۔ کبھی صحیح مسئلہ ان کی سمجھ میں نہ آئے، جیسے میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، آیت اللہ کوئی کا ایک مسئلہ میں نے کبھی بتایا تھا اصول فقہ کے کلاس میں بھی اور یہاں بھی، لیکن آج خود آیت اللہ کوئی جواب لکھ کے بھیجتے یہ فتویٰ میں نے غلط دے دیا تھا، کیونکہ جس روایت کی بنیاد پہ دیا تھا وہ روایت صحیح نکلی۔ یعنی آج اس عمر میں پہنچنے کے بعد وہ ایک ایسا مرجع کہ جس کی ساری زندگی روایات کو دیکھتے ہوئے گزری، وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، آج پتا چلا کہ روایت صحیح ہے۔ وہ مسئلہ جو میں نے کبھی بتایا تھا کہ اگر ایک انسان جس کو اختیار ہے چار شادیاں کرنے کا، دو سیدانیوں سے نکاح کرے تو یہ نکاح حرام ہے، یہ نکاح غلط ہے۔ نکاح تو غلط نہیں مگر یہ عمل حرام، اس لیے کہ دو سیدانیوں کو ایک وقت میں نکاح میں لانا یہ روایت کی بنیاد پہ حرام۔ یہ آیت اللہ کوئی ایک فتوا تھا، یہاں بھی کبھی آیا، اصول فقہ کے خلاف میں بھی آیا، مگر آج اتنے سالوں تک اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آیت اللہ کوئی جیسا عالم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایات کی سند جانچنے اس صدی میں شاید ان جیسا کوئی عالم نہ گزرا ہو، کیونکہ ایک پورا علم ہے ہمارے یہاں علم رجال، اس کا کام ہی یہ دیکھا جائے کہ ہر روایت کے راوی کیسے، اور اس علم کے معاملے میں آیت اللہ کوئی کو ہمیشہ سے کمپیوٹر مانا جاتا، کہ ایک ایک راوی شیعہ تاریخ میں جتنے راوی سب ہر وقت ان کے ذہن میں آیت اللہ خوئی کے ذہن میں ہر ایک کا تذکرہ مستحضر ہر ایک عظیم ترین کتاب بھی 24 جلدوں میں آیت اللہ نے اس دل پہ لکھی مگر اس کے باوجود اس اہم ترین مسئلے آیت اللہ خوئی خود یہ لکھ کے بھیجتے میرے پاس ان کا جو تحریری جواب کہ یہ مسئلہ میں نے بدل دیا کیونکہ جس روایت کی بنیاد پر میں نے یہ فتویٰ دیا تھا اس کی سند ضعیف نکلی اس کے راوی ضعیف نکلے اس لیے اب اس عمل کو حرام نہیں کہا جائے گا اتنا عظیم مرضی ہمارے یہاں جس طرح سے لوگ یہ سمجھا کرتے کہ روایت کو سمجھنا تو کوئی مشکل کام نہیں اسی چیز سے اندازہ لگائیں کہ 60 یا 65 سال فقط روایات کی سند کو دیکھتے ہوئے گزرے ہیں آیت اللہ ہے کوئی مگر اس کے باوجود کبھی کبھار صحت تو ہو سکتا تو کبھی اس انداز کی بھی غلطی ہوتی وہ تو خیر ہم سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم بالکل ہی بے حیا بن کے شریعت کے مسئلے نہ بیان کرنے لگے مگر کبھی مسئلہ بتانے میں بھی غلطی ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اس میں غلطی ہو جائے وہ تو فقط مجتہدین کا مسئلہ لیکن مسئلہ بتانا کتاب میں لکھا ہوا مسئلہ سنانا آپ کو یاد ہوگا علماء اسلام کے حالات پر جو تقریر میں نے کی تھی اس میں علامہ ہندی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا جس کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں مگر مختصراً اس کا تذکرہ ہو جائے کہ علامہ ہندی جیسا عالم جس کے بارے میں تمام شیعہ کا اتفاق ہے کہ اگر آپ کو کبھی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نظر آئے کہ علامہ نے یہ کہا تو فوراً سمجھ جائیے کہ علامہ سے مراد علامہ ہندی ہوں گے تمام شیعہ متفق ہے کہ علامہ کا خطاب صرف اور صرف علامہ ہندی کے لیے ہے اگر کسی اور کو علامہ کہنا تو اس کا نام لینا پڑے گا علامہ بجرتی نے یہ کہا ان کو نہیں کہہ سکتے کہ علامہ نے یہ کہا لفظ علامہ فقط علامہ ہندی کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اتنا عظیم عالم کہ ان کے انتقال کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ساری زندگی کیا لکھا ان کا ریٹرن ورک کیا سب کو جمع کیا گیا اور پھر یہ حساب لگایا گیا کہ ان کی زندگی کے دن کتنے بچے 70 یا 72 سال کی عمر اس کو 365 سے درج دیا گیا فرق کیجیے کہ 200,000 دن بنے ان کی زندگی جب حساب لگایا گیا تو پتا چلا کہ پوری زندگی کے ہر دن کا حساب تقریباً 100 پیجز کر رہا کہ روزانہ 100 پیجز جنہوں نے لکھے تھے پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک کتنا بابرکت کام تھا اور کتنی بابرکت عمر تھی آپ اندازہ کریں ہم اور آپ 100 پیجز روزانہ پڑھ نہیں سکتے اور ساری زندگی پہ جب ڈیوائڈ کیا گیا اور اگر ہم ان کی اس زندگی کو لیں کہ جب مستحق بننے کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا تو 200 صفحے بنتے اتنا بابرکت خاندان ان کے والد والدہ ماموں ممانی بیوی بیٹی بہو بیٹا سب سے سب مستحق تھے انہیں کا وہ بیٹا تھا جو بخ المحدثین کے نام سے واقعاً بخ المحدثین بنا 9 سال کی عمر میں جو اشتہار کے مقام پہ پہنچ گیا آج انتہائی تیز صحیح اور جینیس انسان کو بھی مستحق بننے کے لیے کم سے کم 15 سے 20 سال لگتے ہیں انتہائی تیز اوسط درجے کا انسان ہو تو 30 سال کی تعلیم ضروری لیکن ایک جینیس قسم کا انسان تبھی کم سے کم 15 سے 20 سال لگیں گے 9 سال کی عمر اشتہار کے مقام پر فائز ہو گئے تھے اور کیوں نہ ہو جب باپ ایسا ہو اور بیٹے کی ابتدا سے صحیح تربیت کرے تو ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ علامہ ہندی ان کا وہ مشہور مسئلہ فقط مجھے اشارہ کرنا ہے تفصیلات میں نہیں جانا ایک آدمی ان کے پاس پہنچا کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کا یہ فتوا دیکھیے مرضی بھی اپنا فتوا بتانے میں کبھی غلطی کر سکتا آپ کا یہ فتوا کہ جس پر کوئی فضا نماز جس پر کوئی واجب نماز نہ ہو اگر وہ واجب کی نیت سے وضو کرے تو اس کا وضو باطل یاد کیجیے وہ مشہور واقعہ مثلاً 11 بجے دن کو ہم نے وضو کیا واجب کی نیت سے جبکہ ابھی زہر کا وقت بھی نہیں آیا ہم پر کوئی فضا نماز بھی نہیں تو علامہ ہندی کا فتویٰ یہ کہ وضو باطل اگر واجب کی نیت سے کر لیا ہم استاد کی نیت سے کریں خالی قربت کی نیت سے کریں تو ٹھیک واجب کی نیت سے کریں تو وضو باطل کہا کہ ہاں میرا تو یہ فتویٰ اس نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا 30 سال یا 40 سال جتنی اس کی عمر میں اسی طرح سے نماز پڑھتا رہا کہ زہرین سے 1 گھنٹہ پہلے وضو کر کے بیٹھ گیا واجب کی نیت سے علامہ نے پوچھا تو فضا نماز بھی تم پر ہے کہا کہ نہیں آج سے 50-60 سال پہلے ایسے لوگ نہیں ملتے تھے جس سے کوئی فضا نماز یہ واقعہ تو 700 سال پہلے کا ہے اور عراق کے ماحول کا ہے کہا کہ نہیں کوئی فضا نماز نہیں علامہ ہندی نے کہا کہ تمہاری ساری زندگی کی نمازیں گئی اس لیے کہ تمہارا وضو گیا اور وضو گیا تو نماز گئی اب انتہائی پریشانی کی حالت میں باہر آ رہا خود جن کی میں تقلید میں ہوں وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں غلط ہیں اب اس کا تو کوئی راستہ نہیں انتہائی پریشانی کی حالت میں باہر آ رہا علامہ کے بیٹے کھیلتے ہوئے گلی میں کھڑے تھے دیکھا کہ میرے باپ کے پاس سے کوئی آتی پریشان ہو کے نکلا اس کا کیا بات ہے خدا کے غضب ہو گئے. ساری زندگی میں نے نمازیں پڑھی اور آج پتا چلا کہ سب غلط ہے. ایک آدمی کو 50 سال کے فضا نماز پڑھنا پڑ جائے جبکہ وہ بے نمازی ہو تو اسے اتنا دکھ نہیں ہوتا, لیکن جس بیچارے نے ساری زندگی نماز پڑھی, جو گھر کو تھکا ہوا ہے تو نماز پڑھتا ہے, رات کو دیر سے آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے, زبان نہیں کھلتی تب بھی اٹھ کے نماز پڑھ رہا, اور آج اسے پتا چلے کہ ساری نمازیں بیکار ہیں, اس کی کیا حالت ہو. کہا کہ علامہ ہلی نے مجھ کو یہ بتایا, میری تو ساری نمازیں باطل. فخر تو ہم نے تین بڑے آرام کے ساتھ کہتے ہیں, نہیں گھبرانے کی بات نہیں, جاؤ فقط ایک دن کی قضا نماز پڑھ لو اور باقی تمہاری ساری زندگی کی نمازیں صحیح. اب اس آدمی کو وہ مسئلہ ملا جو بالکل اس کے پسند کا مسئلہ تھا, اس کی اس کو تلاش تھی. ہمارے یہاں تو لوگ ایک مسئلہ 5 علماء سے پوچھتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی تو ہمارے فیور کی بات کرے گا, بس اسی کا مسئلہ ہے. اب وہ مسئلہ ملا کہ خوشی کے عالم میں جا سکتا تھا, مگر کہا کہ نہیں, میں آپ کے والد کی تقریب میں ہوں, انہوں نے یہ مسئلہ بتایا اور آپ یہ بتا رہے ہیں. تو فخر محمدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مسئلہ نہیں بتایا, میں نے خود اپنے والد کا مسئلہ تم کو بتایا. اب تو حیرت اور بڑی کہ کیا باپ کو اپنا مسئلہ نہیں معلوم اور بیٹا ان کا مسئلہ بتا رہا. واپس آئے علامہ کی خدمت, کہا کہ آپ نے مجھے یہ مسئلہ بتایا تو آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا. بیٹے کو بلایا گیا, بیٹا کیا بات, تم اپنا فتوا دے رہے جبکہ یہ میری تقریب میں ہے. کہا بابا آپ ہی کی تقریب, آپ ہی کے فتوے کی روشنی ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. باپ نے کہا بیٹا وضاحت کر. وہ کہا کہ بابا آپ کا یہ فتوا کہ اگر کسی تک فضا نماز ہو تو وہ ہر وقت وضو کر سکتا. کہا کہ ہاں مگر اس آدمی پہ تو کوئی نماز فضا نہیں ہے, یہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا کہ میں نے کوئی نماز فضا نہیں. تو کہا بابا میں نے تو ایک دن بھی احتیاطاً اس سے کہہ دیا, ورنہ اصل میں تو ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا اور اس کی ساری نمازیں صحیح ہو جاتی. اس لیے کہ جب اس نے پہلا کوئی بھی دن, فرض کریں کہ پہلا دن تھا زہرین کی نماز کا, اس نے وہ وضو کیا اور نماز پڑھی. وہ وضو تو آپ کے فتوے کے اعتبار سے غلط ہے, جب وضو غلط ہے تو نماز غلط ہے, جب نماز غلط ہے تو فضا نماز اس کی گردن پہ آ گئی. اب اس نے اسی دن مغربین کے لیے اگر 1 گھنٹے پہلے وضو کر لیا تو یہ وضو اس لیے صحیح ہو گیا کہ ایک فضا نماز اس کی گردن پہ چلی آ رہی, اور فضا نماز کی وجہ سے ہر وقت واجب کی نیت کر کے وضو کیا جا سکتا. علامہ ہلی کو یقین نہیں آیا بیٹا اتنا سیدھا سادہ مسئلہ, اور میرا ذہن اس جانب متوجہ نہ ہو سکا کہ جب پہلی نماز غلط ہو گئی اب زندگی بھر کے لیے فضا نماز باقی اور زندگی بھر کے لیے واجب کی نیت کا وضو صحیح. تو علامہ ہلی جیسی شخصیت, ایسے بڑے بڑے مراجع, میں موجودہ زمانے کے مراجع کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں سے اس بات کو واضح کرنے جاؤں گا, مگر ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کسی چیز کو دلیل بنا کر مجتہدین کے خلاف گفتگو شروع کرتے, ایسا بھی تو ہوتا. اس لیے میں نے اس عالم کا حوالہ دیا کہ جس کی عظمت کو سبھی لوگ مانتے ہیں, ماں سوائے اس گمراہ عقیدے کے, اس گمراہ گروہ کے جو ڈاکٹر شریعتی کا ماننے والا, ورنہ علامہ ہلی کی شخصیت پہ کون انگلی اٹھا سکتا. تو جب اتنے بڑے بڑے مجتہدین اور مراجع مسئلہ بتانے میں ان سے غلطی کا امکان ہے, تو ہم کسی عالم سے یہ توقع نہ کریں, خود مجتہد سے یہ توقع نہ کریں کہ اگر وہ 100 مسئلے بتا رہا تو 100 کے 100 مسئلے صحیح ہونا چاہیے. یہی تو فرق ہے امام میں اور غیر امام میں, یہی تو فرق ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں. تو ایک طرف تو یہ, ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے کوئی چیز, سارے مسئلے غلط بتا رہا, تو اس کو روکنا تو واجب, یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام میں غیبت بھی جائز ہو جایا کرتی. مگر ایک انسان غلطی کر سکتا, اتنا اگر غلطی کا فیکٹر پایا جائے تو اس کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. اور اپنی حد تک یہ مسئلہ کہ جب ہم دوسروں کے سامنے بے معروف کرتے ہوئے اپنی بات کو پہنچائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کبھی غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی کو ماننے میں کسی وقت بھی تعامل نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ غلطی ہو گئی, میں نے غلط مسئلہ بتایا تھا, صحیح مسئلہ یہ. اور فقہ میں تو یہ بات اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی, کیونکہ فقہ ایک ایسا مسئلہ کہ ایک لفظ کے بدلنے سے بات کچھ کی کچھ ہو جایا کرتی, جس کی مثالیں میں پہلے آپ کو کئی دفعہ دے چکا ہوں. یہ کہہ دینا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے یہ غلط ہو گیا, یہ جملہ غلط ہو گیا, ایک غلط مسئلہ ہم نے بتا دیا. یہ کہنا کہ والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے یہ بالکل صحیح مسئلہ. اب اگر کسی جملے کی کوئی تشریح اس طرح کرے کہ والدین کو تکلیف پہنچانا حرام, اس نے دیکھا کہ آیت اللہ خمینی کی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا, تو اسی کے آخری صفحوں پہ یہ جملہ ہے کسی جگہ. اب اس نے
مزید وضاحت کرتی ہوں تاکہ معاشرہ اچھی طرح سے میری بات سمجھ لے. اگر یہ کہہ گئے کہ والدین کو اذیت پہنچانا حرام, اس لیے ان کی ہر بات ماننا ورنہ تم کو گناہ ملے گا. اب اس نے ایک بالکل غلط مسئلہ بتایا, وہ بیچارہ تو اپنی جگہ نیکی کرنے جا رہا تھا کہ شاید میرا مجمع یہ نہ سمجھ پائے کہ اذیت پہنچانا حرام ہے, اس کا کیا مطلب ہے, ذرا اس کو اور واضح کر دوں. مگر واضح کرنے جو گیا تو پہلے جب تک غیر واضح بات تھی صحیح بات تھی, واضح کرنے گیا تو الٹا اس نے اپنے آپ کو گناہ میں مرمت کر لیا, ایک غلط مسئلہ بتانے کا وہ مجرم بنا. اس لیے فقہ کے اندر جہاں ایک رس کی ذرا آپ نے تشریح اور وہاں بات آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جملوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے, ایک ایک لفظ کو دیکھنا پڑتا کہ مستحق نے کیا لفظ استعمال کیا ہے, اور اس کا خیال کر کے ہی یہ بات ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ پچھلی تقریر میری تھی پیغمبر احترام کا طریقہ تبلیغ, امر بالمعروف کا موضوع چل رہا تھا, یہ اب تک کا حصہ اس سے متعلق ہے. جب بات یہاں تک پہنچی اہمیت جب بھی آپ کو پتا چلی پیغمبر احترام کے شروع کے دو جملے اور پھر کی ذمہ داری بھی پتا چلی, تو آج اب ہم اپنے مسائل کو وہاں سے شروع کریں جہاں پچھلی دفعہ یہ مسائل پہنچے. اور بہت مختصر مسئلے آج میں بتاؤں گا, اس کے بعد ایک نامکمل مسئلے کو شاید مکمل کرنا پڑ جائے اگر آج وقت باقی بچا. اب ایک مرتبہ میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ پھر میں ہماری گفتگو کہاں پہنچی تھی. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ گفتگو کرتے کرتے میں نے اپنے موضوع کو بدلا, فقط اس لیے کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ ابھی شاید ایک دو ہفتے وہ لوگ کی جن کی عادت چھوٹ چکی ہے درد میں آنے, ان کو ایک دو ہفتے وقت لگے, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں تو مسائل میں شوقین دفعہ بحرال پہنچ گیا. اس لیے میں اس وقت کو کیوں ضائع کروں اور بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں جہاں پچھلی دفعہ بات پہنچی. آج تقریباً 6 مہینے کے بعد, اس لیے کہ ماہ شوال میں 4 یا 5 درد ہوئے, اس کے بعد میں حج پہ چلا گیا. حج سے آیا, 2 درد کا پروگرام تھا, ایک درد ہوا, دوسرے درد میں کراچی میں کرفیو لگ گیا اور وہ درد اسی طرح مؤثر ہو گئے, اور اس کے بعد تقریباً یہ 2.5 مہینے کا وقفہ. تو ایک طرح سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد بات شروع ہو رہی, اس لیے تھوڑی بہت اہمیت پھر بیان کرنا ضروری تھی. اب آئیے ان مسائل کو دیکھیں جن کا ثواب ابھی آپ نے سنا, ابھی جو آپ نے گفتگو کی ابتدا میں ثواب سنا, وہ جن مسائل کا ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. ہماری بات ہو رہی تھی مظاہرات کے مسائل پر, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ گزشتہ 2 سال سے ایک تو ویسے ہی سفاری راضی رہ گئی, پہلے 7-8 سال تک سال میں تقریباً 45 سفاری ہوتی اور اب 25 یا 26 سفاری ہوگی, ایک تو سفاری ویسے ہی راضی رہ گئی. اس کے علاوہ جس موضوع کو لیا جا رہا ہے, کیوں ایک دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے 11 سال پہلے, اس لیے اب زیادہ تفصیل سے بیان کیا جا رہا, تو وقت بہت لگ رہا ہے ایک ایک ٹاپک پر. نجاست طہارت کا مسئلہ جو شاید عام لوگوں کے خیال میں 2 تقریروں میں مکمل ہو جائے, اس کو 2 سال ہو چکے اور ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا. تو میں نے پچھلی تقریر میں ایک اعلان کیا تھا جس کو آج میں دوہرا دیتا ہوں کہ اب پچھلے طریقے کے مطابق, پہلے بھی یہی طریقہ تھا اس درد کا کہ جب ایک موضوع پر بہت زیادہ گفتگو ہو جاتی تھی تو پھر اس کو بدل کر ہم بالکل غیر متعلق موضوع پہ چلے جاتے تھے. وضو کے مسئلوں کے بیچ میں ایک دم سے کاروبار کے مسئلے شروع ہو گئے, نماز کے مسئلوں کے بیچ میں ایک دم سے نکاح کے مسئلے شروع ہو گئے, تاکہ مسائل تو وہ بھی ہم کو سیکھنا, یہ بھی سیکھنا, اس بہانے سے سارے مسائل بھی آگے بڑھتے رہے اور تبدیلی ہوتی رہے, تو ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ خشک یا بور کر دینے والے مسئلے آپ کے سامنے آنے لگے. سارا جس کا ایمان اور جذبہ کامل ہے ان کو تو ہر ہر مسئلے میں مزہ آتا, مگر انسان کی فطرت بھی استفادہ کرتی. اور پھر جب ہمارے سامنے یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہماری صرف 52 حصوں میں تقسیم, ان 52 میں سے فقط 7 کا تعلق نماز روزے خون زکات اور جہاد سے, باقی 45 حصے وہ جن کا تعلق عام زندگی کے معاملات سے ہے. تو یہ زیادہ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے مسائل بھی آئیں. مظاہرات کے مسائل ختم ہونے کے قریب ہیں, یہ گفتگو مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ اب یہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے بجائے یا نماز کے مسئلے شروع ہو جائیں گے یا روزے کے یا حمص کے یا ہو سکتا ہے کاروبار وغیرہ کے. مظاہرات کے مسائل بہت مختصر سے رہ گئے, میں آپ کو صرف اتنا یاد دلا دوں کہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ اسلامی شریعت کے مطابق جب کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہو جاتا ہے نماز وغیرہ کے لیے. وہ خود ایک 4 یا 5 تقاریر کا ایک حصہ تھا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے نجس چیز کو پاک کرنا واجب ہے. یہ مسئلہ یاد دلانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ نجس چیز کو ہمیشہ پاک کرنا واجب نہیں, بلکہ کسی اور وجہ سے پاک کرنا پڑتا. ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کپڑے کو جسم کو پاک کرنا, ہم کھانا کھانا چاہ رہے ہیں تو برتن کو پاک کرنا پڑتا, یا کوئی قابل احترام چیز نجیز ہو جائے, قرآن ہے, مسجد ہے, آج شفا. ورنہ اگر ایک چیز نجیز ہے, نہ وہ قابل احترام ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق عبادات سے ہے, نجیز رہے تو نجیز رہے, کوئی گناہ آپ کو نہیں ملے گا. البتہ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے اور اپنے ماحول کو پاک و پاکیزہ رکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجاست کو کیسے پاک کیا جائے. اس کے لیے اسلام نے بہت سارے مختلف طریقے بتائے ہیں جن پر ہمارے علماء میں بھی اختلاف ہے. چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 چیزوں سے نجاستیں پاک ہوتی ہیں, اور بعض علماء کہتے ہیں 24 چیزوں سے نجاستیں پاک ہوتی ہیں. 3 سے لے کر 24 تک کا مسئلہ چل رہا. البتہ 3 تو اہم ترین چیزیں. نمبر 1 پانی. پانی نجاست کو پاک کر دیتا ہے, یہ اہم ترین چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نمبر 2 زمین, اور نمبر 3 سورج. یہ 3 چیزوں کا مسئلہ تو مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد وہ چیزیں آ رہی جن کو بعض علماء مانتے ہیں متحد, بعض نہیں مانتے. خیر دوسرے علماء سے ہمیں کوئی اس وقت سروکار نہیں. جن مراجع کی موجودہ زمانے میں زیادہ تر لوگ تقریب کر رہے, آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ مولوی, ان کے مسائل کی روشنی ان 3 چیزوں کے بعد, پانی کس طرح سے نجاست کو پاک کرتا ہے, زمین کس کس نجاست کو پاک کرتی ہے, سورج کس کس کو پاک کرتا ہے. نمبر 4 انتقال کا مسئلہ آ چکا تھا پچھلے سال کی آخری تقریر. سال سے مطلب ہجری سال جو آخری تقریر ہوئی تھی اس میں انتقال کا مسئلہ آیا تھا. انتقال کے معنی مرنا نہیں, انتقال کے معنی ٹرانسفر ہونا, ایک چیز کا دوسری چیز میں منتقل ہو جانا. اس سے بھی کچھ نجاستیں پاک ہوتی. اچھا ایک بات اور آپ کو یاد دلا دی جائے کہ پانی تو ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر نجیز چیز کو پاک کر دیتا, تقریباً. لیکن پانی کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا کہ نجاست کو پاک تو کرتے مگر ان میں سے ہر ایک کا دائرہ بہت محدود ہے. ایسا نہیں کہ اس سے ہر نجیز چیز پاک ہو جائے, کپڑا بھی پاک ہو جائے اور جسم بھی پاک ہو جائے اور کھانا پینا بھی پاک ہو جائے اور زمین بھی پاک ہو جائے. نہیں, ہر ایک کا دائرہ محدود. مثلاً پانی کے بعد اہم ترین چیز زمین تھی, مگر زمین فقط پاؤں کے تلے اور جوتے کے تلے کو پاک کر دی. اس کے علاوہ کوئی چیز نجیز ہو جائے تو زمین کا اس میں کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد تیسری چیز تھی سورج, جو تیسرا اہم ترین متحر ہے پاک کرنے والا, مگر وہ فقط زمین کو پاک کرتا ہے اگر خود زمین نجیز ہو, اور ان چیزوں کو پاک کرتا ہے جو غیر منقوڑہ, جن کو آسانی کے ساتھ ہلایا جلایا نہیں جا سکتا, جیسے مکانات ہیں, جیسے درخت ہیں. یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز انتقال. انتقال کے بارے میں آیا تھا کہ وہ انسانی خون کو پاک کرتی, جب یہ خون انسان سے نکل کر ان جیوں کے پیٹ میں پہنچ جاتا جن کا کام یہ خون پینا, جیسے جو ہے مچھر ہے, کھٹمل ہے, جسو ہے, وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جس کا کام ہی انسانی خون کو پینا. انسان کا خون جب ان کے جسم میں جاتا اور اتنی دیر رہتا ہے کہ ان کے جسم کا وہ حصہ بچ گیا, ہضم ہو کر ان کے جسم کا حصہ بچ گیا. اب اس کے بعد اس جانور کو ہم مارے اور خون نکلا تو معلوم ہے ہم کو کہ ہمارا پیا ہوا خون ہے, مگر اب یہ خون پاک ہو گیا کچھ شرطوں کے ساتھ جو تفصیل پہلے آ چکی. مگر میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا محدود دائرہ ہے, کہ ہر نجاست کو پاک نہیں کرے گا. یہ چوتھا طریقہ, فقط انسانی خون کو جو کیڑے مکوڑوں کے جسم میں پہنچ کر ان کا حصہ بن جائے. اب یہ 4 چیزیں تو پہلے بیان ہو چکی تھی, آئیے نمبر 5 پر آج ہم اپنی کو شروع کریں. 5ویں چیز جس کا بیان کر دینا ترتیب سے ہٹ کر ہے وہ ہے اسلام. اسلام بھی ایک ایسی چیز ہے جو نجاست کو پاک کر دیتا ہے, مگر یہ بڑی عجیب چیز, اس کو سمجھنے میں ان لوگوں کو جن کے لیے یہ بات بالکل نئی ہے وہی پریشانی ہوگی جو تیمم کے مسئلے میں آج کے لوگوں کو پریشانی ہوگی. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ سنگ مرمر سے تیمم ہو سکتا ہے, جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ پتھر سے تیمم ہو سکتا, تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہم کس چیز سے تیمم کریں, بھائی سنگ مرمر پر کریں. سوال ہوتا ہے سنگ مرمر میں کس چیز سے تیمم کریں, اس سے ہم ہاتھ مار دیں تو کوئی مٹی توڑتی ہی نہیں. یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب کوئی مٹی اس میں نہیں ہے, نہیں اڑ رہی, تو سنگ مرمر کی کس چیز سے تیمم ہو رہا, تو تصور ہی نہیں بن رہا کہ خالی سنگ مرمر, نہ شفاف سنگ مرمر, اس سے ہم نے ہاتھ مارے, نہ ہمارے ہاتھوں پہ کچھ لگا, نہ سنگ مرمر پہ کچھ لگا, وہ ہاتھ اٹھا کے ہم نے پھیر لی, جنابت جیسی نجاست سے ہم پاک ہو گئے, حیض جیسی نجاست سے ایک عورت پاک ہو گئی, بجائے غسل کے یہ چیز کام آ گئی. جہاں جہاں اس کی اسلام نے اجازت دی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ہوا کیا. کوئی چیز تو اس میں نظر ہی نہیں آئی کہ جس نے ہم کو پاک کیا. جس طرح وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اسی طرح اسلام کا مسئلہ بھی ان لوگوں کے لیے. آپ نے تو ماشاء اللہ سنا ہوا مسئلہ, جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. تو اسلام اس کے لیے ذرا مجھے ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ مسئلے عام زندگی میں کم پیش آتے ہیں, مطلب خدا نہ حادثہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ماجرا جس راستے سے جا رہا وہاں ان مسئلوں کی ہم کو ضرورت پیش آ جائے. اس کی وجہ ابھی آپ سنیں گے. پریکٹیکل مسئلے نہیں ہیں لیکن ہے بڑے انٹرسٹنگ مسئلے. اسلام وہ بھی نجاست کو پاک کر دے گا. پہلے تو یہ سمجھانا پڑے گا کہ نجاستوں میں ایک چیز ہے کافر. کافر خود نجیس ہے اور عین نجیس ہے, یعنی کافر کا تمام جسم نجیس ہے اور کافر کے جسم سے نکلنے والی رطوبتیں نجیس ہیں. اس کا پسینہ نجیس, اس کا خون نجیس, اس کی ناک کا پانی نجیس, اس کی آنکھ کا آنسو نجیس, اس کے جسم سے نکلنے والی بیل نجیس, اس کے جسم سے متعلق جتنی رطوبتیں وہ سب کی سب نجیس. وہ رطوبتیں جو ایک عام مسلمان کی رطوبتیں پاک ہیں. جو چیزیں ایک عام مسلمان کے یہاں بھی نجیس ہیں, مثلا عام مسلمان کا پیشاب, اس کا خون, وہ تو کافر کے یہاں بھی نجیس ہے. مگر وہ چیزیں جو ایک عام مسلمان کے یہاں نجیس نہیں پاک ہیں, کسی کا ٹوک اور پسینہ, آنسو اور ناک کا پانی وغیرہ, یہ کافر کا نجیس ہے جب تک کہ وہ کافر رہے گا. اب اگر اس کو پاک کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ کہ کافر مسلمان بن جائے. اسلام نجاست کو دور کرنے والی ایک چیز ہے. اس طرح سنگ مرمر پر طے ہو, بظاہر کچھ نہیں ہوا, ہاتھ مارے اور نہ کوئی پانی آیا نہ کوئی مٹی آئی, مگر انسان پاک ہو گیا. اسی طریقے سے اسلام یعنی اپنی زبان سے کلمہ شہادتین کا جاری کر دینا, یہ ایک انسان کو مسلمان بناتا ہے اور مسلمان بننے کے ساتھ ہی وہ پاک ہو جاتا. کلمہ شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعلان, چاہے عربی میں پڑھے چاہے کسی بھی زبان میں پڑھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کافر کو مسلمان بناتے وقت اس سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہلوایا جائے. اگر اس سے عربی نہیں پڑھی جا رہی یا وہ پڑھ سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھے, کوئی حرج نہیں ہے. فقط ان دو عقیدوں کو ظاہر کرنا کہ اللہ کی وحدانیت کو میں نے مانا, رسول کی رسالت کو مانا, عربی, فارسی, انگریزی, اردو, گجراتی, سندھی, ہندی, فرانسیسی, جس زبان میں اس کا دل چاہے اپنی زبان سے یہ اقرار کرے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. مسلمان ہونے کے بعد اس کا سارا جسم پاک ہو گیا اور اس کے جسم کی جو رطوبتیں, اس کا وہی تھوک جو ابھی نجس تھا کلمہ پڑھا اور یہ تھوک پاک ہو گئے, اس کا وہی آنسو جو ابھی نجس تھا کلمہ پڑھا اور وہی آنسو اس کا پاک ہو گئے, اس کا پسینہ جو ابھی نجس تھا نہ وہ نہایا نہ وہ دھویا نہ اس نے کوئی اور تبدیلی کی, خالی کلمہ پڑھا اور وہ پسینہ بالکل پاک ہو گیا. البتہ یہ مسئلہ ہے کافر کی نجاستوں کا جو کافر کے جسم کے ساتھ ہے. اگر کافر نے کسی چیز کو پہلے سے نجس کیا ہوا, اس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے, مطلب میں اس لیے بتا دوں کہ کلمہ پڑھنے کی بات آ رہی ہے, کہ کافر نے مثلا اگر ہمارے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا تو وہ ادھر کلمہ پڑے گا, ہمارا یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا, اس سے ہمیں الگ سے جا کے پاک کرنا پڑے گا. نہ اس کے کلمہ پڑھنے سے پاک ہو سکتا ہے نہ ہمارے کلمہ پڑھنے سے پاک ہو سکتا ہے, اس لیے کہ غلط فہمی موجود ہے کہ اگر ہندو کے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز آپ کے پاس آ رہی اور آپ کلمہ پڑھ کے اس کو کھا لیں تو وہ کھانا پاک ہو جاتا. یہ غلط فہمی اچھے خاصے معاشرے میں موجود ہے اور غالباً اس کی وجہ یہی کہ یہ جو مسئلہ سنا ہوا کہ جب کافر کلمہ پڑھے تو وہ پاک ہو جاتا, اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اس نے کوئی کھانا پکایا, کوئی روٹی پکائی, خصوصاً کراچی میں کافروں کی مٹھائی یا کافروں کے ہاتھ کی پکی ہوئی کچھ چیزیں بہت پسندیدہ قرار دی جاتی, تو اگر اس سے ہم نے اس کو خریدا جبکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی کافر, اور وہ چیز ہمارے پاس آ گئی ہم کلمہ پڑھ لیں تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کافر جب اپنی زبان سے کلمہ اسلام کو ادا کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا, اور کلمہ اسلام کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو کسی بھی زبان میں ادا کرنا. اچھا اس کی ڈیٹیل بہت ساری ہے, وہ آئے گی, لیکن اس سے پہلے وہ مسئلے بہت اہم ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصولت کو کافر کو پاک ہونا چاہیے جب وہ بالغ ہو جائے, کیونکہ نابالغ کا اسلام کے اعتبار سے کوئی دین و ایمان نہیں. مگر اس مسئلے میں اسلام نے سہولت دی ہے موجودہ مراجع کے نزدیک, نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہے اور سمجھ کر کلمہ پڑھ لے تو وہ بھی پاک سمجھا جائے گا اور مسلمان ہو جائے گا. ایک ہمارے بچہ 6 سال کا کافر کا بچہ ہے, اس کو آپ کلمہ پڑھا دیں وہ نجیب رہے گا. ایک 12 سال کا 13 سال کا سمجھدار بچہ اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو نابالغ کافر کا بچہ اگر سمجھ کر کلمہ پڑھ دے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے. اب تیسرا مسئلہ جو بڑا اہم ہے اور اس کی تفصیل جو کہ توضیح میں نہیں, اس لیے مجھے زیادہ تفصیل میں جانا پڑے گا. وہ کافر جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, جس کے اندر وہ کافر بھی شامل ہے جو اصلی ہو, وہ کافر بھی شامل ہے کہ جو مرتد. کافر کی دو قسمیں, ایک تو وہ کافر ہے کہ جو شروع سے کافر چلا رہا اور ابھی تک کافر, پیدا ہوا بالغ ہوا کفر کے ساتھ اور اب تک وہ کافر, وہ اگر آج کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا, چاہے ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, مجوسی ہو, ایک فیمنسٹ ہو, ایک خود ہو, ایک لام مذہب ہو, ایک نیسٹ ہو, کوئی بھی ہو, ایک آدمی جو شروع سے کافر چلا رہا آج کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان ہو کر پاک ہو جاتا. یہ بات تو آتا, مگر کافروں کی ایک اور قسم ہے جس کو مرتد کہا جاتا ہے. مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں وہ کافر جو مسلمان تھا اور پھر کافر ہوئے, پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہوئے, اب وہ پھر اگر کلمہ پڑھے تو دوبارہ مسلمان ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں مرتد, اسلام سے جو کفر میں گیا اور کفر سے پھر اسلام میں آنا چاہتا. لیکن اس مسئلے میں ہے بڑی بحث, اب ذرا دیکھیے, ذرا توجہ آپ کی رہے, اس لیے کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ہمارے موجودہ زمانے کا. مرتد کی اسلام میں دو قسم, ایک کو کہتے ہیں مرتد بلی, ایک کو کہتے ہیں مرتد فطری. انسان اگر ذرا سی توجہ ہٹائے تو یہ مسئلہ پیچیدہ بنتا چلا جاتا ہے. مرتد بلی کہتے ہیں اس کو کہ پہلے کافر تھا, پھر مسلمان ہوا, پھر کافر ہو گئے, اب پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہ رہا ہے. ایک ایسا کافر جو اسلام کے دائرے میں آئے مگر بعد میں پھر کسی وجہ سے کافر بن گئے اور آج دوبارہ وہ مسلمان بننا چاہتا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے مرتد بلی, جو کفر سے اسلام میں آیا اور پھر دوبارہ کافر بن گیا. اور ایک ہوتا ہے مرتد فطری. مرتد فطری وہ کہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا, آج دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا. تو ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ مرتد ملی اور مرتد فطری دونوں مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوئے تھے, مگر فرق کیا تھا کہ مرتد ملی شروع سے مسلمان نہیں تھا, پہلے کافر بنا تھا, پھر مسلمان بنا, پھر کافر ہو گیا. اس کو اسلام نے تھوڑی سہولت دی, تھوڑی چھوٹ دی. لیکن ایسا شخص جو بالغ ہوتے وقت مسلمان تھا پھر کافر ہوا اور اب جیسے ہی وہ کافر ہوا مرتد فطری, اس کا مسئلہ اسلام میں بہت سخت مسئلہ. یہ واجب القتل, ہر وہ انسان کہ جو اسلام میں پیدا ہوا بالغ ہونے تک مسلمان رہا, جب بالغ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو مسلمان بتایا, پھر بعد میں کافر بن گئے, جیسے ہی یہ کافر بنے گا یہ واجب القتل ہو جائے گا اگر مر جائے, اور اگر عورت ہے تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی. اس کے مقابلے میں جو مرتد بلی ہے جس نے یہی گناہ کیا مگر ایک فرق تھا کہ وہ کافر تھا پھر مسلمان ہوا پھر کافر ہوا, اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں, اس کو بہرحال موقع دیا جائے گا توبہ کا, اسے چانس دیا جائے گا, توبہ نہ کرے تب بھی وہ قتل نہیں کیا جائے گا, اس کے مسائل بالکل الگ ہیں. لیکن جو مسلمان ہونے کے بعد کافر بنے, شروع سے مسلمان تھا پھر کافر بنے, وہ مرتد فطری ہے, فوراً واجب القتل. اور اس کے 4 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ کہ وہ واجب القتل ہے, فوراً اس کو قتل کر دیں, بلکہ ہمارے موجودہ مراجع تک یہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے بھی ممکن ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے, سوائے اس سے کہ معاشرے میں کوئی فساد پھیل جائے یا اپنے یا مسلمانوں کی جان مال اور عزت کو خطرہ ہو. اگر یہ خطرات نہ ہو تو مرتد کو قتل کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے, ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ واجب ہے اگر ہمیں موقع مل جائے. البتہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے, تھوڑا اس کا انتظار کیجیے گا. تو مرتد فطری واجب القتل ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ کافر بن جائے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ کون سا مرتد, یہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بڑے مشکل مسئلے ہیں. دوسرا یہ کہ چونکہ وہ واجب القتل ہے اس لیے چاہے اس کو کوئی قتل کرے یا نہ کرے, اسلام تو کہہ دیتا ہے کہ یہ قتل ہو گئے, اس وجہ سے اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے فوراً الگ ہو جائے گی اور یہ طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. تیسرا یہ کہ اس کی بیوی الگ ہونے کے بعد ابتدائی وفات رکھے گی, یہ سمجھے گی کہ میرا شوہر مر گیا, شوہر زندہ ہٹا کٹا صحیح سالم بیٹھا, اور میں اسلام کے اعتبار سے بیوی سمجھے گی کہ مر گیا, اس سے الگ بھی ہو جائے گی اور الگ ہونے کے بعد اپنے آپ کو وفات کے جتنے میں لے جائے گی. چار مہینے دس دن تک وہ ابتدائی وفات رکھے گی, پھر دوسرا نکاح کر سکتی. اس کے مقابلے میں مرتد ملنے کی بیوی جو ہے وہ ابتدائی طلاق رکھتی, وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے. مرتد فطری یعنی جو شروع سے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا, اس کی بیوی اپنے آپ کو بیوہ سمجھے گی اور اس لیے ابتدائی وفات رکھے گی. نمبر چار یہ کہ اس وقت جب اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, جب کوئی ایسا عقیدہ ظاہر کیا, جتنا مال اس کا ہے وہ مال اسے چھین لیا جائے گا. کیوں چھینا جائے گا؟ یہ سمجھ کر کے یہ مر گیا, اس کا مال چھین کر جو اسلام کا طریقہ ہے اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. اور یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر وہ تیار نہ ہو, اور کبھی بھی تیار نہیں ہوگا, تو وارثوں کو حق ہے کہ وہ اس کا مال چھین کے لا سکتے ہیں. بیٹے اپنے باپ کو اور بیٹی اپنے ماں کو, یا ماں کو تو نہیں, کیونکہ اگر عورت مرتد بنے تو وہ واجب القتل نہیں ہے, تو میرے قید کی سزا. یہ مرد کی بات ہو رہی کہ بیٹی اپنے باپ سے اور بیٹا اپنے باپ سے اور بیوی اپنے شوہر سے زبردستی اس کا مال چھین سکتے ہیں, اسے دھوکہ دے کے بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے حق سے اگر کوئی اور قبضہ کر لے تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم دھوکہ دے کے اپنا حق لے سکتے ہیں. یہ چوتھا مسئلہ. اچھا, اس چوتھے مسئلے کا مطلب کیا ہوا؟ خدا نہ خاصہ کبھی ہمارے معاشرے میں صورتحال پیش آئے, لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو علی الاعلان ان عقائد کو بیان کرتے ہیں جو ان کو مرتد بنا دیتے ہیں. ان کے مرتد بننے سے جو دوسرے نقصانات ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. کہ اگر کوئی آدمی سریحن پیغمبر اسلام کی شریعت کا مذاق اڑا, سریحن نماز اور روزے جیسے واجبات کو ماننے سے انکار کر دے, وہ مرتد. مرتد کا مطلب کیا ہوا؟ کہ رجس ہو گئے, پہلی بات تو یہ. پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کو قتل کرنا واجب. تیسرا مسئلہ اس کی بیوی کے لیے, اس کو واجب ہے کہ اس کو چھوڑ کے انتہائی وفات رکھے, اب اس کے گھر میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. چوتھا مسئلہ اس کے وارثوں کے لیے ہے کہ وہ اس مال کو لے سکتے ہیں. اچھا, اگر وہ اس مال کو نہیں لے رہے یا نہیں لے پا رہے, تو ان سے زیادہ مسئلہ ہمارے لیے, وہ آدمی جو مرتد ہو گیا ہے مگر ہمارا کاروباری پارٹنر, وہ آدمی جو مرتد ہو گیا ہے مگر بہرحال اس سے ہمارے تعلقات, وہ اگر ہم کو کوئی چیز دے رہا ہے تو ہمارے لیے وہ چیز جائز نہیں, اس لیے کہ وہ اپنا مال نہیں دے رہا, وہ اپنے بیٹے کا مال دے رہا, وہ اپنی بیٹی کا مال دے رہا. جتنی بھی کاروباری ڈیلنگ ہے مرتد کے ساتھ, وہ بہت مشکل ہو جائے گی. وہ ڈاکو ہے, وہ قاتل ہے, وہ ظالم ہے کہ جو اپنی اولاد کے مال پہ یا اپنے وارثوں کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھا. تو ہمارے لیے اگر مرتد معاشرے میں پیدا ہو گئے تو بڑا مسئلہ, کہ جو بھی وہ ہم کو دے گا ہمارے لیے اس کو ہاتھ لگانا صحیح نہیں. حتیٰ یہ کہ اگر ہم اس کے ہاتھ ایک گاڑی بیچتے ہیں اور وہ ہم کو 1,00,000 روپے دیتا, تو یہ 1,00,000 روپیہ لینا ہمارے لیے حرام ہے, جب اس نے چوری کا مال لا کے ہم کو دیا. تو مرتد کے ساتھ یہ چوتھا مسئلہ تھا. اور وہ دو مسئلے تو اپنی جگہ ہیں کہ اگر وہ کوئی اور شادی کرنا چاہے تو حرام شادی شدہ, اور اگر غیر شادی شدہ اور شادی کرنا چاہ رہا ہے تب بھی حرام, کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کبھی بھی کسی کافر سے نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے, تو چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غسلوں کفنوں نماز جنازہ اور دفن یہ مسلمان کے لیے جائز ہے, کافر کو آپ غسل دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ دیں گے تو گناہ کریں, کافر کی نماز جنازہ آپ پڑھا ہی نہیں سکتے, اگر آپ پڑھائیں گے تو حرام کریں. تو اگر ایک آدمی مرتد ہے تو اس کا غسل کفن دفن نماز جنازہ اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کے دفن کرنا, یہ سب گناہ جو اس کے وارثوں کے اوپر آئیں گے. لیکن مرتد شرط یہ ہے کہ مرتد ہو جائے. جیسا میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں سامنے آ رہی, تو مطلب ہے بڑا اہم. اب اس کے بعد اس کی کچھ اور تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آئیں گی, کیونکہ آج تو وقت پورا ہو گیا, پورا جو 12 بجے کا میرا وقت ہے. بڑا دلچسپ مسئلہ ہے, کیونکہ توضیع میں یہ مسائل کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں. ایک ہلکا سا اشارہ ان عورتوں کے مسائل میں ہے جن سے نکاح حرام, اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس مسئلے کو یہاں بیان کر دوں, کیونکہ ہمارے تمام علماء کا طریقہ یہ رہا کہ مرتد کے مسائل اسی مقام سے بیان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اس گفتگو کو مکمل کیا جائے گا. تو آج ہماری گفتگو پچھلی تقریر کا ایک حصہ بنی کہ رسول خدا کا طریقہ تبلیغ, اس کے بعد ہماری ذمہ داری کہ طریقہ تبلیغ میں ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا ہے اور مسائل فقہ کی اہمیت کتنی ہے. مظاہرات میں اسلام کے مسائل شروع ہوئے, مجھے اندازہ ہوا کہ بڑے دلچسپ مسائل ہیں, پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا. انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس موضوع کو مکمل کریں جو میں نے محرم سے پہلے شروع کیا تھا کہ مقصد میں کیا ہوا. اچھا, اس مسئلے پر میں اس وقت گفتگو بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت میں کراچی سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عہدہ علمیہ سے کچھ مبلغین کو خاص اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ وہ پاکستان کے عوام کو آ کر حمایت بتائیں. دو مہینے میں کراچی سے باہر رہا, ڈھائی مہینے مجھے کچھ پتا نہیں کہ یہاں کیا ہوا, لیکن میرا اندازہ یہی تھا کہ جگہ جگہ مجالس کے ذریعے اور تقریروں کے ذریعے انہوں نے یہ واقعات آپ تک پہنچائے ہوں گے. میں اب معلومات حاصل کر رہا ہوں. اگر یہ باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں تو ہمارے پاس جو اپنے موضوعات ہیں ان کے لیے وقت بہت کم رہتا, کسی چیز کو ریپیٹ کرنے کا تو وقت ہی نہیں. اور اگر یہ باتیں صحیح معنی میں آپ تک نہیں پہنچی ہیں تو میری وہ ذمہ داری جو اپنی جگہ پر قرار ہے, کیونکہ آئندہ سال اچھے موقع پر یہ چیز اور شدت کے ساتھ آئے گی. اگر ہم ذہنی اور معلوماتی طور پہ تیار نہ ہوئے تو اپنے معاشرے کو بھی کنوینس نہیں کر سکیں گے, دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ باتیں نہیں پہنچا سکیں. تو یہ آئندہ ہفتے کا عنوان میں ابھی اسی لیے اعلان نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہ معلومات حاصل کر رہا ہوں کہ میری غیر موجودگی کے درمیان کس عنوان پر کتنی تقاری ہو گئی. اس کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آئندہ اسی عنوان کو بڑھایا جائے یا جو پچھلی جمعے کو اعلان ہو گیا تھا گناہان کبیرہ کا عنوان, اس کو آگے بڑھایا جائے. آج کی گفتگو ختم ہوئی اور بظاہر کوئی ایسی تفصیلی بات نہیں تھی اس اعتبار سے, اور میں بھی کافی عرصے کے بعد آیا ہوں اس مسئلے میں, اس لیے ابھی وہ پیس تو نہیں ہے میرا گھر سے, تو انسان اتنی طریقے سے تفریح نہیں کر سکتا. میں خود بھی خاصی تھکن محسوس کر رہا ہوں. انشاءاللہ سوال و جواب کا وقت ہے وقفہ وہ آئندہ جمعے کے پروگرام سے شروع ہو جائے گا. آج کی گفتگو ختم ہوئی, اس سے پہلے کہ آپ حضرات رخصت ہوں بابا ربرن ضرور بھیج دیجیے گا محمد والے.